adab al-ma'ashir, etiquettes of social life, the etiquettes of speech. If you have not understood something, then say so. Do not pretend that you have understood. Now you might say, why would someone do this? But sometimes we do it as well. Someone doesn't speak clearly, and for whatever reason, we don't want him to repeat, or maybe we can't be bothered, or whatever the reason is. So we just pretend as if I've heard it and move on. But then that means he thinks you have heard it. He may say something else to someone. It might have been something important, you haven't even heard it. You might think it's a small issue. Sometimes these small issues become big issues. So our deen teaches that why you create these small issues. If someone has said something to you and you haven't understood it, then say so. Tell him. Tell him to repeat it. Allah subhanahu wa ta'ala grant us the tawfiq to practice about this. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العانين قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذرياته یہ سورہ صاد کے آخری رکوع کی چند آیتیں ہیں اور اس میں سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کا تذکرہ ہے اور یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کس طرح وہ پیدا کیے گئے پھر شیطان کے ساتھ ان کا کیا ہوا جنت سے کس طرح ان کو اتار دیا گیا دنیا میں یہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے اور جگہ جگہ اسی لیے آتا ہے کہ اس میں بہت سے فوائد ہیں تو یہاں تو واقعے کا صرف ایک حصہ ہے تو اسی پر ہم رہیں گے انشاءاللہ اور اس میں جو کچھ فوائد سامنے آتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اذ قال ربک للملائکہ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشر من طین یقیناً میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کو گارے سے مٹی سے فاذا سویته جب میں نے اسے پورا ٹھیک ٹھیک کر دیا پورا بنا دیا اور اس میں اپنی روح پھونک لی تو پھر اس کے سامنے سجدہ کر لو سجدے میں گر جاؤ تو یہ آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے آدم علیہ السلام ابھی بنائے نہیں گئے اس سے پہلے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو مخاطب کیا اور فرشتوں کو اس طرح مخاطب کیا کہ میں ایک انسان ایک نئی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں سب سے پہلے فرشتے پیدا کیے گئے دنیا پوری بنائی گئی دنیا زمین آسمان لیکن ایک مدت کے بعد انسان ابھی تک پیدا نہیں بنایا نہیں گیا سب سے پہلے فرشتے پیدا کیے گئے اور اس کے بعد جنات. اب فرشتے تو ظاہر ہے ان کا اصل کام تو زمین میں ٹھہرنا نہیں ہے, آسمان میں ٹھہرتے, کبھی کسی کام کی وجہ سے زمین میں ہوتے, یہ الگ بات. اب جنات کو ٹھہرایا گیا زمین میں, لیکن جنات نے بالعموم کافی فساد مچایا, کافی سرکشی کی. تو اب ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نعوذ باللہ معلوم نہیں تھا, ٹیسٹ کیا, امتحان لیا کہ دیکھو یہ کیسے چلے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہی تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہے. تو جنات کو یوں سمجھیے کہ موقع دیا گیا کہ زمین میں ان کی حکمرانی چلے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ارادہ فرما لیا کہ اب ایک نئی مخلوق کو پیدا کرنے والے انسان کی شکل میں. اب جنات نے زیادہ تر سرکشی کی, فساد مچایا, تو ان کو بھگا دیا گیا اور وہ شہر وغیرہ کے بجائے ریگستان, جنگل وغیرہ میں بسنے لگے, ان کو وہاں بھگایا گیا. اسی لیے ہمارے زمانے میں اب زیادہ تر جنات انسان کے آپس میں نہیں رہتے, ان کی اپنی بستیاں ہوتی ہیں. اور اللہ نے جو جنات کو بھگایا گیا وہ اسی لیے کہ انسان یہاں حکمرانی کرے. چنانچہ یہ حقیقت یہ ہے کہ بالعموم جنات انسان سے ڈرتے ہیں, ہم الٹا سمجھتے ہیں, اس لیے کہ ہم درپوک لوگ ہیں, ہم ہندوستانی لوگ بالخصوص درپوک لوگ ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو برتری نصیب کی جنات کے اوپر. تو جنات بالعموم انسان کو اوائڈ کرتے ہیں. ہاں کبھی کوئی جنات کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت سے, یا جو کبھی کسی نے گناہ کیا ہے اس کو سزا دینے کے لیے, اس کو متنبہ کرنے کے لیے کسی جنات کو اس پر قدرت دیتے ہیں. کبھی کوئی جنات زیادہ سرکش ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں تو وہ کچھ انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ ایسا نہیں کہ جنات میں سے ہر شخص جب چاہے جس وقت چاہے کسی انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. تو خیر جنات کو بھگا دیا گیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں, اور فرشتوں سے ابھی سے فرما دیا کہ انسان کو پیدا کرنے والا ہوں اور وہ انسان مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں. اب فرشتے جو ہے وہ نور سے پیدا کیے گئے. اب یہ کس طرح پیدا ہوئے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. فرشتے نور سے پیدا ہوئے, انسان مٹی سے پیدا کیا گیا, اور جنات بالعموم آگ سے پیدا کیے گئے. اب جنات میں بھی اچھے برے ہوتے, فرشتے میں تو اچھے ہے ہی, جنات میں اچھے برے دونوں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر برے ہیں, اسی لیے ان کو بھگایا گیا. پھر اور انسان میں بھی اچھے برے ہوتے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں سے فرمایا کہ ایک نئی مخلوق پیدا کرنے والا انسان, اور ایک بات اس کے بارے میں یہ فرمائی کہ وہ مٹی سے پیدا کرنے والا. یہ قصدن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا, اسے کہ ظاہر ہے کہ فطری طور پر اگر ذہن میں مٹی آئے اور نور آئے تو فطری طور پر ذہن میں آتا ہے کہ مٹی نچلے درجے کی چیز ہے اور نور اعلیٰ درجے کی چیز ہے, یہ تو ظاہر ہے. تو یہ قصدن فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو جس کا جو 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 مٹیریل ہے جس سے وہ پیدا کیا گیا, جو جو اصل ہے جس سے, وہ آپ کے اصل سے کم درجے کی چیز ہے. اور دوسرے روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو یہ بھی فرمایا کہ یہ آپ جیسی مخلوق نہیں ہوگی کہ ہمیشہ عبادت اور ہمیشہ اطاعت میں, یہ مخلوق ایسی ہوگی کہ کبھی فرما بردار تو کبھی نافرمانی. ان میں سے بعض افراد فرما برداری میں تو بعض افراد فساد مچانے میں. اور اس کے ان سب کے باوجود جب میں اس مخلوق کو پیدا کروں تو میرا حکم ہے کہ اس کی تعظیم میں تمہیں اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے, عبادت کے لیے نہیں. ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں عبادت کے لیے, لیکن بعض چیزیں تعظیم کے لیے کی جاتی ہے. مثلاً آپ کسی بڑے کے پاس گئے تو کیا کوئی بڑا آدمی آ گیا تو آپ تعظیم میں کھڑے ہو گئے. کبھی بعض قوموں میں ہوتا ہے کہ ملتے ہیں تو تھوڑا جھک کر ملتے ہیں, تھوڑا بھاؤ جیسا کرتے ہیں. تو یہ ایک سجدہ تھا عبادت کے لیے، نہیں تعظیم کے لیے، اور یہ جو تعظیم کے لیے جو سجدہ تھا وہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں بالکل جائز تھا، آدم علیہ السلام، بلکہ آدم علیہ السلام کی شریعت سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک جائز تھا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اور ہماری شریعت میں اس کو منع کیا گیا۔ اب ہماری شریعت میں اس کو کیوں منع کیا گیا وہ بھی آپ سمجھ لیجیے، اسے کہ بہت مفید بات ہے، وہ اس لیے کہ ہماری شریعت کی ایک خصوصیت ہے جو یا تو دوسری شریعتوں میں تھی نہیں ہے اس درجے کی نہیں۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ خصوصیت یہ ہے کہ ہماری شریعت بری چیز کو بھی منع کرتی ہے، برے کام کو بھی منع کرتی ہے، اور جو کام اس برے کام تک لے جا سکتے ہیں اس کو بھی منع کرتے ہیں۔ ہماری شریعت صرف اس پر اکتفا نہیں کرتی ہے کہ یہ کام برا ہے اس کو مت کرو، جو راستہ ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو اس راستے پر قدم بھی مت اٹھاؤ۔ تو سجدہ ایک ہے، سجدہ تعظیم کے لیے، یہ عبادت نہیں ہے، لیکن تعظیم کے لیے آج آپ نے کسی کے سامنے سجدہ کیا، وہ تعظیم بڑھتے 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 تعظیم ریورنس بڑھتا گیا، اور ایک وقت آ گیا کہ وہ سجدہ عبادت کے لیے بن گئے۔ تو ہمارے شریعت کا ایک، اور اس کے بہت سے مثالیں ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، دوسری ایک مثال عرض کر دوں کہ زنا بہت ہی برا کام ہے، تو اس کو منع کیا گیا لیکن اس پر اکتفا نہیں۔ زنا تک پہنچنے والا جو بھی کام کسی بھی درجے، اگرچہ زنا سے بہت دور نظر آتا ہے، نظر ایک لمحے کے لیے قصدن کسی نامحرم کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ تو زنا سے بہت دور ہے، وہ تو زنا کا موقع بھی نہ آپ کو نہیں، وہ تو دور سے وہ گزر گئی، لیکن زنا سے بہت دور ہے، لیکن زنا کے قدم، زنا کے راستے پر پہلا قدم ہے، تو اس کو بھی منع کیا گیا۔ یہاں تک کہ بغیر ضرورت مرد عورت ایک جگہ پر ہو، بغیر ضرورت نامحرم، اس کو بھی منع کیا گیا۔ اب یہ تو آپ شہوت پورا بھی نہیں کرے، لیکن بغیر ضرورت ایسا ماحول کیوں پیدا کرے کہ جس میں شہوت پوری کرنے کا موقع ہو اس حد تک۔ تو یہ ہمیں بھی اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو ڈالنی چاہیے، صرف گناہ سے بچنا نہیں ہے، گناہ تک لے جانے والا کوئی بھی کام اس سے بھی بچنا ہے، اور اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو اس سلسلے میں علماء اور جن کو دین کا فہم ہے اس سے مشورہ بھی کرنا چاہیے، کبھی کوئی نیا قدم اٹھانے والے ہیں، بالخصوص کوئی بڑا قدم یہاں سے وہاں اب یہاں ابھی اس شہر میں رہ رہے، ارادہ ہوا کہ وہاں گھر بھی اچھا ہے، قیمت بھی اچھی ہے، اچھی جگہ پر ہے، فلا بستی میں منتقل ہو جاؤ یا فلا ملک میں منتقل ہو جاؤ، کوئی بھی مفتی، آپ کسی بھی مفتی کو کہیں وہ کہیں گا جائز۔ تو یہ، لیکن یہ ایک بات ہے جائز، لیکن دوسری بات یہ کہ وہاں منتقل ہونے سے کیا وہ آپ کو کسی دوسرے گناہ، کوئی دوسری بری چیز تک کے قریب لے جائے گا یا نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، اس کے لیے مفتی کا فتویٰ کافی نہیں، اس کے لیے آپ کو کسی کے پاس جا کر اپنے، اس کے سامنے اپنے حالات رکھنے پڑیں گے کہ میں وہاں منتقل ہو اس مقصد کے لیے، اچھا وہ جگہ کیسی ہے، امید ہے کہ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا، اس سے کہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہمارے زمانے میں ایک مزاج یہ ہو گیا کہ جو چیز مباح ہے اس کو کرتے رہو اور حرام کے بعد تک پہنچ جاؤ پھر رک جاؤ، یہ بہت ڈینجرس اور خطرناک طریقہ ہے۔ طریقہ یہ کہ حرام سے بہت دور ہے ابھی، اس وقت رکنے کی کوشش کرو، گاڑی اگر چل رہی ہے اور اسپیڈ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ موٹر وے پہ دیکھا ہے کہ اسپیڈ لمٹ بدلنے والی ہے، تو محتاط آدمی وہاں پہنچ کر پھر بریک دبانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، وہ کب سے بریک دبانا شروع کر لیتا ہے تاکہ وہاں تک میں اطمینان ہو جائے کہ خطرے میں نہیں ہوں۔ تو خیر، یہ ہمارے دین کا ایک بہت ہی اعلیٰ اور امتیازی پہلو ہے۔ تو اسی لیے، تو خیر واپس اس پر آتے کہ آدم علیہ السلام، یہ فرشتوں کو حکم دیا گیا۔ اب فرشتوں کو حکم کیوں دیا گیا؟ یوں تو فرشتے عبادت، وہ تو کوئی حکم کو کی خلاف ورزی کرتے نہیں، لیکن ایک دوسری بات آپ سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ ہماری شریعت میں سے بہت سے احکام ہیں، بہت سی برائیاں ہیں, اور لیکن ان میں سے بعض برائیاں بہت ہی شنیع ہے, ایسی برائی ہے جو دوسری برائی تک لے جاتی ہے, اور ان میں سے ایک برائی ہے کبر, پرائیڈ, اروگنس, اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا. جب آدمی میں یہ پیدا ہو جاتی ہے, صوفیاء کرام, مشائخ عظام, جن جو دل کی بیماریوں کے سلسلے میں مہارت رکھتے ہیں, ان کا کہنا یہ کہ یہ تکبر, دل میں بہت سی بیماریاں ہو سکتی ہیں, تکبر ایک بیماری, بخل, مائزلینس ایک بیماری ہے, بزدلی ایک دوسری بیماری ہے, حسد یہ دوسری بیماری ہے, دل میں بہت سی بیماری ہوتی ہے. تو ماہرین جو دل کی اصلاح میں ماہرین ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ ان سب امراض میں ام الامراض, سب بیماریوں کا جڑ وہ تکبر ہے. یعنی مطلب ہے کہ جب تک کسی کے دل میں سے تکبر نکل, بھائی آپ نے ایک پودا ہے, ایک ویڈ ہے, ایک پلانٹ ہے, آپ نے اس کو اکھاڑ دیا, جب تک آپ جڑ اور روٹس کو نکالیں نہیں گے, وہ دوبارہ اگے گا. یعنی مطلب یہ کہ جب تک کسی کا دل تکبر سے پاک نہ ہو, اس وقت تک وہ خطرے میں ہے کہ کسی بھی وقت بیماری اور دل کی بیماری اس کے دل میں اگنے لگے اور پنپنے لگے. تو ہماری شریعت اس پر بہت تاکید کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہو, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, اس کو جہنم میں جانا چاہے گا صفائی کے لیے پہلے. تو ہماری شریعت اور دین بالعموم چونکہ اس کو بہت تاکید کرتی ہے, تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری شریعت, اسی لیے ہماری شریعت میں آپ دیکھیں گے تو مواقع دیے جاتے ہیں, احکام اس طرح دیا جاتے ہیں جس میں آپ کو کسی اور کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. اولاد ہے, ان کو حکم دیا گیا کہ والدین کا بہت ادب کرو, ان کی تعظیم کرو, ان کی خدمت کرو. تو ایک وجہ تو یہ کہ ان کا حق ہے کہ انہوں نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا, لیکن دوسری ایک پوشیدہ راز اس میں یہ بھی ہے کہ آدمی جب دوسروں کے سامنے جھکتا ہے تو وہ تکبر کمزور ہوتی. اسی لیے سکھایا گیا کہ جو عمر والے لوگ ہیں ان کا ادب کرو, جو علم والے ان کا ادب کرو. یہاں تک سکھایا گیا کہ خاندان میں بھی ایک ہی خاندان ہے تو بچوں کے لیے حکم یہ کہ ماں باپ کی عظمت کرو, کی تعظیم کرو. پھر ان ماں باپ میں سے بیوی کو یہ کہا گیا کہ بہت سے عموم آپ کو شوہر کی تابعداری کرنی پڑی. تو ایک وجہ یہ کہ نظام سنبھالنے کے لیے, لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ تابع رہنا بہت اہم صفت ہے. پھر ہمارے اصل میں ہم اسلامی مملکت میں رہتے نہیں, تو اسلامی مملکت میں بہت سے لیولز ہوتے ہیں. تو پھر مثال کے طور پر ہر خاندان کا جو فرد ہے, جو باپ ہے وہاں, وہ اس خاندان کا امیر ہے, اس کے اوپر ایک بستی کا امیر ہوگا, اس کے اوپر ایک شہر کا امیر, ایک ملک کا ایک خلیفہ ہوگا, پھر خلیفہ بھی پابند ہوگا ایک شورا کا. تو ایک وجہ اس کے پیچھے ایک وجہ یہ کہ ہمارے دین آدمی تابع رہے, اس کو سکھایا جا رہا ہے. کسی کے سامنے جھکنے سے تکبر کمزور ہوتی ہے. تو فرشتوں کو بھی یہی پیغام دیا گیا, اگرچہ وہ تو پاک ہے, کہ میں بنا رہا ہوں ایک مخلوق کو مٹی سے, اور آپ نور سے بنے ہوئے, اور وہ بھی ایسی مخلوق کہ وہ نافرمان بھی کر سکتے گے اور کرے گی انسان, اور آپ نافرمانی نہیں کرتے. اس کے باوجود میں ابھی سے بتا رہا ہوں کہ جب میں اس مخلوق کو پیدا کروں گا تو پھر آپ کو اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے, اعلیٰ درجے کی تعظیم دکھانی ہے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. اب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا, سب فرشتے اس کے سامنے انہوں نے سجدہ کیا, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. اب ابلیس اس زمانے میں تو بڑا شیطان, جنات میں سے پہلے سے تھا, لیکن اس زمانے میں وہ اس کی نیکی کی وجہ سے اس کو موقع دیا گیا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہے. جب فرشتوں کی جماعت کو حکم دیا گیا کہ آپ کو سجدہ کرنا ہے, تو اس میں ابلیس بھی شامل تھا, تو حکم اس کو بھی دیا گیا کہ آپ کو بھی سجدہ کرنا ہے, تمہیں بھی سجدہ کرنا ہے. لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا, اور سجدہ اسی لیے نہیں کیا کہ اس کی تکبر اس کو نے اس کو منع کر دیا. استکبرا, اس نے تکبر سے کام لیا, اس نے تکبر سے کام لیا. اور دوسری جگہوں میں اس کی تفصیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, بلکہ آگے آ رہا ہے کہ قول یا ابلیس, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کو تو معلوم ہی تھا لیکن پوچھا کہ اے ابلیس, ما من آکا ان تسجد لما خلقت بیدی, جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنا دے اپنی خصوصی توجہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو انسان نہیں ہے, لیکن جب انگریزی میں بھی کہتے ہیں کہ آئی میڈ دس وتھ مائی اون ہینڈس, اس کا مطلب بہت اعلیٰ درجے میں اچھی طرح میں نے اس کو پیدا کیا. تو جس مخلوق کو میں نے اچھی طرح پیدا کیا اور میں نے اس کو ایک مقام دیا ہے اور میں نے حکم کیا کہ اس کے سامنے سجدہ کرنا, کیوں نہیں سجدہ کیا؟ استکبرت ام کنت من العالین, کیا تو نے تکبر سے کام لیا؟ ام کنت من العالین, یا واقعتاً تو اونچی ہستیوں میں سے, واقعتاً تو اس سے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا. تو دو وجہ میں سے ایک ہو, یا تو یہ کہ تو واقعتاً اس سے بہتر ہے, تو جب تو اس سے بہتر ہے تو تو سمجھتا ہے کہ نہیں میں کیسے اس کے سامنے سجدہ کر سکتا ہوں, یا واقعتاً تو اس سے بہتر نہیں ہے لیکن تو اس سے کم درجے کا ہے, لیکن تو نے تکبر سے کام لیا, تو نے یہ سمجھا کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو یا تو حقیقی طور پر بہتر تھا یا اپنے زعم میں اپنے خیال میں بہتر تھا, دونوں میں سے ایک ہے. تو شیطان نے جواب دیا کہ انا خیر من, نہیں میں واقعی تھا اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, تو نے اس سے پیدا کیا مٹی, تو نے مجھ سے پیدا کیا ہے آگ سے اور اس کو پیدا کیا مٹی سے. آگ بھی زیادہ کام کی چیز ہے, زیادہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے بنسبت مٹی کے. اب شیطان نے تکبر سے کام لیا. یہ بھی ایک دوسری بات میں عرض کر دوں, وہ کیا ہے, شیطان بہت بڑا عابد تھا, بہت بڑا عابد تھا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ وہ جب اس کا وہ رہتا تھا تو اس زمانے میں اس نے اللہ تعالیٰ کی اس اتنی عبادت کی کہ یہ کہا جاتا تھا کہ آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اس نے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا. لیکن کبھی کبھار عبادت کی وجہ سے کبر اور زیادہ بڑھتا ہے, یہ بہت اہم بات ہے. عبادت کی جاتی ہے اپنی اصلاح کے لیے, اللہ کے قریب پہنچنے کے لیے, لیکن کبھی کبھار بالخصوص اگر آدمی اپنے دل پر نظر نہ رکھے, ضرورت پڑنے پر کسی ماہر کے پاس چلا نہ جائے, تو عبادت کرنے کی وجہ پہلے تو اپنے آپ کو دیندار نہیں سمجھتا تھا, اب دیندار سمجھنے لگا تو اس کے ساتھ بھی ایک کبر, ایک خیال آتا ہے کہ نہیں میں فلاں سے بہتر ہوں, میں فلاں سے بہتر ہوں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے کہ جب میں بچہ تھا تو یا تو مسجد میں یا کسی غالباً مسجد میں ایک مرتبہ اعتکاف میں ہوا, ایسا کوئی موقع ہوگا کہ بہت سے لوگ جمع تھے, تو میرے والد تہجد کے وقت اٹھتے, میں بھی اٹھتا. بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے تہجد, ہم اٹھتے وضو کے لیے جا رہے تو گزر رہے کہ بہت سے اکثر لوگ تو سوئے ہوئے, تو ہم نے اپنے والد سے عرض کیا کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں کہ تہجد کا وقت ہے اور وہ سو رہے, یہ خیال ہے کہ ہم کیا کرے اور وہ کیا کرے. تو ان کے والد نے, شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے کہ میرے والد نے ان سے فرمایا کہ بیٹا ہاں تو اٹھا, لیکن اٹھنے کے بعد یہ خیال تجھے آیا اور تو نے یہ کہا, اس سے بہتر تو یہ ہے کہ تو سویا رہتا, کہ تو اٹھا تہجد کی عبادت کے لیے لیکن اس کی وجہ سے کبر میں مبتلا ہو, یہ اتنا برا کام ہے. تہجد تو کوئی فرض چیز ہے نہیں. تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے. تو شیطان کو ایسا ہی ہوا کہ بہت کچھ عبادت کی لیکن اس کی وجہ سے یہ تکبر کا مرض اندر رہا بلکہ بڑھتا رہا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ حکم آیا, اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے براہ راست حکم آیا, پھر بھی اس نے منع کیا. اور منع کرنے پر ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے باز پرس ہوئی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ آئی ایم سوری, معاف کیجئے, نہیں حجت بازی کی کہ نہیں میرے پاس دلیل ہے کہ میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا. یہ تکبر کا مرض جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے دوسری بڑی خراب یہ ہوتی ہے, جس کے اندر تکبر نہیں ہوتا ہے جب اس کی غلطی ہوتی ہے اور یا تو خود اس کو احساس ہوتا ہے یا کسی اور اس کو احساس دلاتا ہے, تو وہ اپنے اندر قبول کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو کم درجے کا سمجھتا ہے. یہاں تک کہ بہت بڑے زنا کرنے والا, زنا کرنے کے بعد کسی وقت آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے, لیکن جس کے اندر تکبر ہے برائی کرنے کے بعد بھی وہ دلیل سے اپنے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے شیطان کے لیے. اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان سے بھی غلطی ہوئی اور بعد میں آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی. آدم علیہ السلام کی غلطی وہ تو گناہ نہیں تھا, وہ تو بعد میں کسی اور جگہ پر تفسیر آئے گی, لیکن بہرحال دونوں سے غلطی ہو گئی. شیطان کی غلطی یہ کہ اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا. آدم علیہ السلام کی غلطی یہ کہ اس کو یہ کہا گیا کہ اس درخت سے کھانے کا نہیں, اور اس نے کھا لیا, انہوں نے کھا لیا. دونوں سے غلطی ہو گئی, لیکن غلطی کے بعد دیکھو کیا ہوا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق. آدم علیہ السلام کو جب متوجہ کیا کہ درخت سے کھایا تو فوراً کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, ہم نے غلطی کی. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اگر آپ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے اور رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم تو نقصان میں پڑ جائیں گے, خسارے میں پڑ جائیں گے. اس طرف یہ اور اس طرف یہ کہ کیوں کیا, تو حجت بیان کی کہ انا خیر من خلقتنی من نار. تو فرق کیا تھا کہ آدم علیہ السلام میں تکبر نہیں تھا اور شیطان میں تکبر تھا. قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین. خیر بہت سے دوسرے فوائد ہیں لیکن اختصار سے ہم چلتے ہیں. قال فخرج منها فانک رجیم, اور جب تک آدمی اپنا شیطان بھی اگر اس وقت اپنی غلطی کا اعتراف کرتا تو اس کو معاف کیا جاتا ہے. جیسے کہ اللہ کے یہاں ایسا اصول نہیں ہے کہ جنات کو معاف نہیں کیا جاتا ہے اور انسان کو معاف کیا جاتا ہے, بلکہ ایک روایت ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ شیطان موسیٰ علیہ السلام سے ملے اور عرض کیا کہ دیکھو بہت لمبا وقت گزر گیا میرا اور آدم علیہ السلام کا معاملہ, تو کیا ابھی بھی اگر میں توبہ کر لوں تو میرے لیے دروازہ کھلا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا تو براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ گفتگو اور ہر کلام ہوتا تھا, تو فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو پوچھ لیتا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پوچھا تو جواب آیا کہ شیطان کے لیے بھی یہ دروازہ کھلا ہے, لیکن جواب نے ملنے کے بعد اس نے منہ پھیر لیا. وہ تکبر نے اس وقت تک اس کو منع کیا کہ نہیں میں تو, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ابھی بھی دروازہ تیار ہے, بس ان کو اس کو اتنا کرنا ہے کہ آدم علیہ میرے آدم کا جو قبر ہے وہاں جا کر اس کو سامنے عبادت کے لیے تعظیم میں سجدہ کرنا ہے تاکہ اس جرم کا انجبار ہو جائے, اس کا کمپنسیشن ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو بتایا تو اس نے پھر بھی منہ پھیر لیا کہ اس کے لیے میں تیار نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ایسا اصول نہیں ہے, لیکن اصول یہ تو ہے کہ آدمی ندامت دکھانے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر اس کو تو معاف نہیں کیا جا سکتا ہے. ہاں اللہ کہ اللہ کا فضل ہو وہ الگ بات ہے. تو جب شیطان نے حجت بازی کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ قصور اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو فخر میں یہاں نکل جائیے, یہاں سے آسمان سے نکل جائیے, تو بھی زمین پر باقی جنات کے ساتھ مل جائیے. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ, اس لیے کہ تو مردود ہو گیا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اور تجھ پر میری لعنت ہے یوم الدین, حساب کے دن قیامت تک. یعنی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں تو تجھ پر دائمی طور پر میری لعنت ہے. تو خیر آگے واقعے کا ایک دوسرا حصہ ہے, وہ انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے ذکر کریں گے, لیکن واقعے کے اس حصے میں بہت سے فوائد ہمیں حاصل ہوئے, بالخصوص یہ فائدہ کہ تکبر بہت ہی بری مرض ہے. اور ضمناً اخیر میں یہ بھی عرض کروں کہ یہ جو اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ آسانی سے نظر نہیں آتی. آپ نے کوئی گناہ کیا اپنے ہاتھ سے, کسی پر دست درازی کی, آپ نے کوئی گناہ کیا اپنی زبان سے, کسی غیبت کر لی, کانوں سے, آنکھوں سے, دوسروں کو تو نہیں تو آپ کو تو نظر آتا ہے, آپ کو تو محسوس ہوتا ہے, لیکن دل کے اندر جب کوئی بری صفت ہوتی ہے وہ ہمیشہ محسوس نہیں ہوتی ہے, اس کا اعمال پر اثر ضرور پڑے گا. دل کے اندر کوئی دل کے اندر تکبر ہے تو ایسا ناممکن ہے کہ اعمال میں کبر ظاہر نہیں ہوگا. نہیں, اعمال میں کبر ظاہر ہوگا, یہ الگ بات ہے کہ چونکہ دل کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ دل تو نظر آنے والی چیز نہیں ہے, تو ہمیشہ نظر نہیں آتی ہے, تو اس کے لیے کبھی کسی ماہر, کسی شیخ, کسی اس فن میں ماہر, اس کے پاس جانا پڑتا ہے, وہ سکھاتے ہیں. اور دوسری بات بھی میں عرض کر دوں, وہ یہ کہ دل کے اندر جو بیماری ہے وہ دوسروں کو نظر نہیں آتی ہے. جب دوسروں کو نظر نہیں آتی ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کو یہ غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو بہت اچھا ہوں, سب لوگ مجھے اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جس طرح ظاہر کو دیکھتے اسی طرح باطن کو دیکھ سکتے ہیں, کوئی فرق نہیں. ایسا نہیں کہ ظاہر کو بھی اچھی طرح, باطن کو بھی, اور لیکن باطن کو کم درجے, نہیں, دونوں کو. ظاہر کو جس طرح جس درجے میں اچھی طرح پورے طور پر دیکھ سکتے ہیں, اسی طرح باطن کو دیکھ سکتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, ظاہری گناہ میں سے سب سے پوشیدہ گناہ وہ آنکھوں کا گناہ ہے. جیسے کہ کوئی چل رہا ہے تو وہ آنکھوں کے کنکیوں سے بھی دیکھ سکتا ہے, اور کسی کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین, ظاہری گناہ میں سب کا علم رکھتے ہیں بالکل, اور یہاں تک کہ آنکھوں کی خیال, وما تخفی الصدور, اور جو کچھ سینوں میں دلوں میں چھپا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مطلع ہے. واللہ یقضی بالحق, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صحیح صحیح فیصلہ فرمائیں گے. تو آدمی کو کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ اندر کیا ہو رہا ہے, صرف ظاہر ٹھیک ہے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا, اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا اور میرے ظاہر کو بھی اچھا بنا. تو دونوں پر محنت کرنی ہے, ضرورت پڑنے پر رہنمائی بھی حاصل کرنی ہے, جن لوگوں کو مہارت ہے ان سے پوچھنا بھی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ان کو سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ.